ناظرین السلام علیکم، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت آپ نے بہت جگہ سنی ہوگی، پڑھی ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب تم چاند دیکھو تو روزہ رکھو اور جب تم چاند دیکھو تو افطار کرو، یعنی کہ رمضان کو مکمل کرو. گویا جو مہینے کا جو آپ کا جو ڈیوریشن ہے وہ چاند دیکھ کر مہینے کی ابتدا کرو اور چاند دیکھ کر جو ہے وہ مہینے کا اختتام کرو. جب ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک میں بالخصوص ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رویت ہلال جو ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے ہمارے ملک میں. خاص طور پر ہماری ایک مرکزی رویت ہلال کمیٹی ہے جو کہ ایک مجلس ہے پوری، جس کے ذریعے سے چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے، پھر وہ ایک اعلان کرتی ہے، اور کچھ دوسری جو کمیٹیاں ہیں وہ ان کے متوازی، ان کے پیرلل بھی کچھ اعلانات کرتی ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے سالوں سے دو عیدیں یا تین عیدوں کا جو سلسلہ ہے وہ اس ملک میں موجود ہے. آج ہم گفتگو کریں گے کہ رویت ہلال ایکچولی ہے کیا، دین اسلام اس کو کہاں دیکھتا ہے، دین اسلام کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے، چاند کو دیکھنے کی اہمیت کیا ہے، کیا یہ صرف مہینے کا اعتبار کرنے کے لیے تھا، اور اگر مہینے کا اعتبار کرنے کے لیے تھا تو آج سائنٹیفکلی بہت سارے اور ذرائع موجود ہیں جس سے کہ مہینوں کا اعتبار کیا جا سکتا ہے. اس پر بھی گفتگو کریں گے. ہم عید الفطر کے کچھ سوالات بھی جاوید صاحب کے سامنے رکھیں گے، صدقہ فطر کے سوالات بھی سامنے رکھیں گے. تو آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ان ساری چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہوگا. میرے ساتھ یہاں جو شرکا موجود ہیں وہ بھی مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جاوید صاحب بھی حسب معمول یہاں پر موجود ہیں. السلام علیکم جاوید صاحب.
وعلیکم السلام.
جاوید صاحب، سب سے پہلے تو ذرا یہ بتائیے گا، جو روایت میں نے جس کی طرف اشارہ کیا کہ چاند دیکھو اور روزہ رکھو اور چاند دیکھو اور افطار کرو، چاند دیکھنے کی کوئی شرط ہے کوئی، یا اس کا صرف مہینوں کا اعتبار، مہینے کی جو دن ہیں ان کا اعتبار کرنے کے لیے چاند کی بات کی گئی ہے؟
روایت پر گفتگو سے پہلے اصل مسئلے کو دیکھ لیجیے. یعنی دین میں جو عبادات مقرر کی گئی ہیں، مثلا نماز ہے، تو نماز کو جو دنیا میں اللہ کا نظم چل رہا ہے سورج کی گردش کا، اس کے لحاظ سے مقرر کیا گیا.
ٹھیک ہے.
آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو فجر کے وقت اتنی نماز پڑھنی ہے، ظہر کے وقت اتنی نماز پڑھنی ہے، عصر کے وقت اتنی نماز پڑھنی ہے. یہ اوقات کوئی مذہبی حیثیت نہیں رکھتے، اوقات پہلے سے موجود ہیں. یعنی فجر مذہبی لحاظ سے طلوع نہیں ہوتی، وہ تو کائنات کے نظام کے لحاظ سے ہوتی ہے.
ہاں صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے.
وہ میرے لیے بھی ہوتی ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک بدھ کے لیے بھی ہوتی ہے، ایک ہندو کے لیے بھی ہوتی ہے، ایک مسیح کے لیے بھی ہوتی ہے. یعنی دنیا کا نظم ہے جو چل رہا ہے. آپ نے کوئی عبادت مقرر کرنی ہے اور اگر وہ وقت کے لحاظ سے مقرر کرنی ہے تو جو دنیا میں نظم موجود ہوگا اس کو آپ بنیاد بنا کے کہیں گے کہ آپ فجر کے وقت دو رکعتیں پڑھ لیجیے، آپ عشاء کے وقت پڑھ لیجئے. آپ دیکھیں قرآن مجید میں بھی بالکل اوقات کے لحاظ سے اسی طرح ان اوقات کا ذکر آ گیا ہے.
ٹھیک ہے.
من قبل صلاۃ الفجر
ومن بعد صلاۃ العشاء،
اسی طرح سے بالکل ذکر آ گیا اس کا. گویا جو نظم شمسی قائم ہے جس کے تحت دن ڈھلتا ہے، جس کے تحت طلوع ہوتا ہے. اچھا، وہ طلوع میرے لیے اور وقت میں ہوتا ہے، انڈونیشیا میں اور وقت میں ہوتا ہے، مراکش میں اور وقت میں ہوتا ہے. یعنی جو نظم چل رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں دے دیا گیا ہے کہ میں فجر کا ایک مذہبی وقت مقرر کروں اور اس پر میں نماز پڑھوں گا. اللہ تعالیٰ کے اس بنائے ہوئے قانون کے مطابق فجر ہوتی ہے. یہ جو اوقات ہے یہ آپ کی نماز کے لیے ہے.
ٹھیک ہے.
کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا تعلق قمری مہینے کے ساتھ ہے اور اس میں بڑی حکمت ہے، کیونکہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں آپ کو روزے رکھنے ہیں. اگر دنیا میں مقرر کر دیا جاتا تو جو گردش ہوتی ہے اور جس سے موسم بدلتے ہیں وہ ایک گروہ کے لیے ایک ہی ہو جاتے اور دوسرے کے لیے دوسرے ہو جاتے. تو اس لیے اس میں زیادہ بہتر یہی تھا کہ شمسی کیلنڈر کی بجائے قمری طریقہ اختیار کیا جائے. کیلنڈر دونوں دنیا میں پہلے سے موجود ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی شمسی کیلنڈر بھی موجود ہے، شمسی تقویم بھی، اور قمری تقویم بھی موجود ہے.
ٹھیک.
اب مثال کے طور پر چین ہے تو چین میں صدیوں سے قمری تقویم ہی ہے.
ٹھیک.
اس کے لحاظ سے جس کو آپ چائنیز نیو ایئر کہتے ہیں اسی کے لحاظ سے منعقد ہوتا ہے، یعنی قمری تقویم کے لحاظ سے ہوتا ہے. تو دونوں تقویمیں دنیا میں ہمیشہ سے موجود ہیں، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں.
ٹھیک ہے.
ان کے تحت مہینے بھی مقرر ہیں، وہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں. لوگ خواہ وہ مسیحی ہوں، خواہ وہ بدھ ہوں، خواہ وہ ہندو ہوں، وہ ان تقویموں کو صدیوں سے استعمال کر رہے ہیں. جب سے دنیا بنی ہے نہیں جانتے کب سے استعمال کر رہے ہیں. اس میں سب سے بلکہ نمایاں جو تقویم ہے وہ قمری تقویم ہی ہے، کیونکہ اس کے آثار نمودار ہو جاتے ہیں. چاند ہلال سے بدر گھٹتا ہے پھر اس کے بعد گھٹتا بڑھتا ہے, تو وہ تو گویا آسمان کے اوپر اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں. شمسی تقویم کے سال کا حساب لگانا پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس میں پھر لیپ کا سال آتا ہے, کچھ گھنٹے بڑھانے پڑتے ہیں, کچھ دن بڑھانے پڑتے ہیں.
بالکل ٹھیک.
اس کی تعین کے لیے تو حساب کتاب کی ضرورت پڑتی ہے. یہ آسمان کے اوپر اپنے آثار سے خود ہی نمودار ہوتا رہتا ہے. رمضان اس کے لحاظ سے مقرر کیا گیا, حج اسی کے لحاظ سے مقرر کیا گیا.
ٹھیک ہے.
عمرے کا تو کوئی وقت نہیں ہے نا, آپ جب چاہیں جا کر سکتے ہیں, لیکن حج کے لیے چونکہ 10 ذوالحج کا وقت مقرر کیا گیا ہے, یا وہ 5 دن مقرر کیے گئے ہیں جس میں آپ نے منا میں جانا ہے, آپ نے عرفات میں جانا ہے, آپ نے مزدلفہ میں آنا ہے, آپ نے قربانی کرنی ہے, آپ نے کنکر مارنے ہیں, تو مناسک کے لیے ایک وقت مقرر کیا گیا ہے, وہ بھی قمری مہینے کے لحاظ سے مقرر کر دیا گیا. پہلی بات بنیادی یہ سمجھ لینی چاہیے کہ خود قمری تقویم یا شمسی تقویم اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں.
ٹھیک ہے, بالکل صحیح.
ایک چیز خدا کے نظام میں موجود ہے, اس سے متعلق کر کے آپ پر عبادات لازم کر دی گئی.
ٹھیک ہے.
اب نماز پر آ جائیے. نماز میں کیا ہوتا تھا, رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اس کے سوا کیا کر سکتے تھے کہ آپ نکلیں اور نکل کے جا کے سایہ دیکھیں. آپ کو معلوم ہے, آپ کو مؤتا امام مالک میں روایت ملے گی کہ جمعے کے دن ایک ٹاٹ کا ٹکڑا مسجد نبی کی چھوٹی سی جو دیہاتی دیوار تھی اس پر ڈال دیا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ اس کا سایہ کب ڈھل گیا ہے. اس سے جمعے کے وقت کا اعلان کر دیا جاتا تھا. یعنی گویا متعین کرنے کا طریقہ کیا تھا, ایک ٹاٹ ڈال دیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبلے کی تعین کے بارے میں بعض اوقات آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آج آفتاب قبلے کے اوپر ہوگا, آپ ایک لکڑی گاڑ دیں, ایک چھڑی گاڑ دیں اور اس کے سائے کے لحاظ سے قبلے کو متعین کر.
بالکل صحیح.
گویا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو دنیا کے اندر ہمیشہ سے موجود ہیں. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ طریقہ اختیار کیا جاتا. اب ذرا قمری مہینے کے اوپر آ جائیے.
ٹھیک ہے.
تو قمری مہینے کی تعین کے لیے اس زمانے میں ایک علمی چیز تھی جو بالکل مانی ہوئی تھی. وہ علمی چیز کیا تھی کہ یہ مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے.
یعنی یہ بات علمی لحاظ سے انسان جان چکا تھا, اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں تھی کہ 30 دن سے زیادہ کا یہ مہینہ ہوتا ہی نہیں ہے. چاند کی گردش کا صدیوں مطالعہ کرنے کے بعد انسان یہ جان چکے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی وقت 31 کا ہو جائے وہ.
ٹھیک ہے.
تو 30 کے بارے میں نہ اس کا کوئی سوال تھا کہ متعین کیا جائے. 30 دن پورے ہو گئے تو عید بھی ہو جائے گی, رمضان بھی ہو جائے گا. لیکن کبھی کبھی یہ تجربے سے معلوم ہو چکا تھا, پہلے سے معلوم تھا, تجربے سے معلوم ہو چکا تھا کہ 29 پر بھی چاند نکل آتا ہے.
ٹھیک ہے.
تو قمری مہینہ ہے نا, یعنی جس طرح شمسی نظام سورج سے متعلق ہے تو یہ چاند سے متعلق ہو گیا. تو یہ عام تجربے سے معلوم ہو چکا ہوا تھا.
ٹھیک ہے.
یہ اتنی بات واضح ہو گئی.
بالکل ہو گئی.
اچھا, اب پھر نماز پر جائیے. دور جدید میں کیا ہوا ہے؟ دور جدید میں ہم نے نماز کے اوقات کی تعین کر کے کیلنڈر بنا دیا.
بالکل صحیح ہے.
اب نہ سایہ دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ باہر جانے کی ضرورت ہے. یعنی مجھے یہ معلوم ہے اس وقت بھی کہ مغرب کی نماز کب ہونی ہے.
بالکل.
کیسے معلوم ہوا ہے؟ یعنی مطالعہ اور مشاہدہ کرنے کے بعد سائنسی طریقے پر ہم نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے.
اب مجھے سورج نہیں دیکھنا, میں اس کو دیکھ لوں گا.
اس کو دیکھ لیں گے.
ٹھیک ہے.
تو گویا ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ جو کائنات کے اندر معاملات ہو رہے ہوتے ہیں ان تک اپنی رسائی کے لیے کبھی ہمارے ذرائع براہ راست ہوتے ہیں, کبھی ہم بالواسطہ ذرائع اختیار کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اس معاملے میں ہم یہی کیا.
بالکل.
اگر کبھی آپ کسی مسجد میں جائیں تو وہاں جا کے دیکھیں, جب مؤذن اذان دیتا ہے تو وہ باہر نکل کے یہ نہیں دیکھتا کہ سورج غروب ہو گیا یا نہیں ہو گیا, یا فجر کا وقت ہو گیا یا نہیں ہو گیا. وہاں ایک کیلنڈر لٹکا ہوا ہے, وہ ماہرین نے طے کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں کہ کن ماہرین نے کیا تھا؟ انگریزوں کے زمانے میں بحریہ نے کیا تھا. اس لیے کہ جب آپ سمندر میں, کھلے سمندر میں ہوتے ہیں تو وہاں جو فجر کے آثار ہیں, وہاں جو غروب کے آثار ہیں, وہ زیادہ نمایاں ہوتے ہیں.
افق زیادہ.
اسی لیے بہت سے لوگ بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں اس میں کہ 10-15 منٹ کا فرق پڑ گیا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ ہم یہاں پر آلودہ فضا میں ہوتے ہیں. جو کیلنڈر بنایا گیا ہے وہ اصل میں کھلی فضا میں سمندر کے اندر جہاز کو کھڑا کر کے بنایا گیا ہے.
ٹھیک ہے.
ان کے زمانے کا بنا ہوا ہے.
ٹھیک.
وہی چلا آ رہا ہے, لوگ اس کے اوپر گفتگو کرتے رہتے ہیں, بات بھی کرتے رہتے ہیں. اس کیلنڈر کو دیکھتا ہے مؤذن اور اس کے بعد گھڑی دیکھتا ہے ہاتھ.
بالکل.
اور اذان بھی دیکھتا ہے. تو کیا ہوا؟ ہوا یہ کہ قدرت نے جو نظم بنایا تھا اس تک رسائی کے جو ذرائع آپ کے پاس موجود تھے, آپ نے ان کو ایک تکنیکی آلے میں تبدیل کر لی.
ٹھیک ہے.
اب آپ اس پہ اعتماد کرتے ہیں.
ٹھیک.
تو قمری مہینے میں جو سوال پیدا ہوا, وہ سوال یہ پیدا ہوا کہ 29 کے مہینے کا کیسے تعین کیا جائے گا. بھائی اس زمانے میں اس کے سوا کیا طریقہ تھا کہ آپ باہر نکلیں اور دیکھیں کہیں چاند تو نہیں نکلا ہے؟ یعنی 30 کے بارے میں تو بحث ہی نہیں تھی.
صحیح ہے.
29 کا تعین کیسے کریں گے؟ چاند نکلے گا،
دیکھ کر ہی کریں گے،
اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں تھا،
کچھ نہیں تھا.
اچھا اب جدید دور میں آ کے سائنسی لحاظ سے ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم آلات کی مدد سے اور حساب کتاب کی مدد سے بتا سکتے ہیں چاند کب نکلے گا، بتا سکتے ہیں وہ کب پیدا کب ہوگا، بالکل اسی طریقے سے جس طرح اپنی گھڑی سے یہ بتا سکتے ہیں.
ٹھیک ہے،
تو سوال یہ ہے کہ اب جب سورج دیکھنے آپ نہیں جاتے، سایہ دیکھنے کے لیے آپ نہیں جاتے، تو چاند دیکھنے کیوں جاتے ہیں؟ جو جدید سائنس ہے اس نے وہی کام چاند کے ساتھ بھی کر دیا جو سورج کے ساتھ کر کے آپ نے گھڑی ہاتھ پہ باندھی تھی یا مسجد میں لگائی تھی، ایک ہی کام ہو چکا ہوا ہے. یعنی وہاں آپ کی رسائی اسی ٹاٹ تک تھی جس کا سایہ دیکھ کے آپ نے جمعہ کا اعلان کرنا ہے یا ظہر کا اعلان کرنا ہے. آپ باہر نکلیں گے، مجھے اب بھی یاد ہے، میں چونکہ دیہاتی پس منظر رکھتا ہوں، کہ ہماری والدہ آخر عمر تک جب تک دیہات میں رہیں کبھی اس کو پسند نہیں کرتی تھی کہ گھڑی سے وقت دیکھ کے روزے کا اہتمام کریں. وہ باہر نکلتی تھی اور تاروں کو دیکھ کر بتا دیتی تھی، اس لیے کہ اس زمانے میں ان کی یہی ٹریننگ.
ٹھیک ہے،
یعنی ہم لوگ جب گھڑیاں آ گئی کچھ ہمارے اس میں، تو ہم کوشش کرتے تھے کہ بتائیں کہ ابھی نہیں وقت ہوا، لیکن وہ کہتی کہ نہیں میں تو جاؤں گی باہر دیکھوں گی، جا کے صحن میں جاتی تھی اور جا کے تارے دیکھ کر بتاتی تھی کہ فجر کا وقت ہو گیا یا سحری کا وقت ہو گیا، جو بھی اوقات ہوتے ہیں. اور اس کے لحاظ سے سارے دیہات کے لوگ یہی کام کرتے تھے. آپ کے یہ علم ہے کہ پرانے زمانے میں لوگ تاروں کو دیکھ کر سمندروں میں سفر کرتے تھے، صحراؤں میں سفر کرتے
تھے.
اچھا، اس کے بعد آلات ایجاد ہو گئے اور وہ بتانے لگ گئے. تو ہر معاملے میں یہی چیز ہو رہی ہے. یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ باقی تمام معاملات پہ ہم ان چیزوں کو تسلیم کر لیتے ہیں اور چاند کے بارے میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس وقت سائنس
شاید اس لیے تیار نہیں ہے جاوید صاحب کہ وہی جو روایت جو جس کا
میں اس پر آ رہا ہوں، میں نے اسی لیے عرض کیا تھا کہ روایت کو بھی الگ کر دیجیے. پہلے یہ دیکھیے کہ ہمارا رویہ اس معاملے میں کیسا ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ دیکھنا چاہیے کہ باقی تمام معاملات میں ہم نے جو آلات ایجاد ہو گئے ہیں، جو سائنسی اکتشافات ہو گئے ہیں، جو سہولتیں میسر آ گئی ہیں، ان کے لحاظ سے فیصلے کرنے شروع کر دیے اور شب و روز کرتے ہیں. سب سے بڑی چیز جو پانچ وقت آپ کو پڑھنی ہوتی ہے، نماز ہے، اس کی اذان ہے، اس کی اقامت ہے، اس کی جماعت ہے، اس کے سب فیصلے اسی طرح کر رہے ہیں. تو دیکھنا چاہیے کہ یہاں ہم غلطی تو نہیں کر رہے کہیں.
ٹھیک،
میرے نزدیک یقیناً غلطی کر رہے ہیں. یہاں پر بھی اسی علم پہ اعتماد کرنا چاہیے.
ٹھیک،
اچھا اب روایت پر آ جائیے. روایت کو لوگوں نے کبھی غور کے ساتھ پڑھا ہی نہیں کہ اس میں مسئلہ کیا زیر بحث. اس میں یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے کہ روزہ کیسے رکھنا ہے کیسے نہیں رکھنا. مسئلہ یہ زیر بحث ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے. قرآن مجید نے جب اوپر کا حصہ ہے نا، جہاں سے آیت شروع ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اس کے نیچے پھر آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ،
فمن شہید منکم الشہر فلیصم.
اس میں یہ آتا ہے
فلیصم،
فمن شہید منکم الشہر فلیصم ہو، یعنی جس شخص کی زندگی میں بھی یہ مہینہ آ جائے اسے اس پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے.
ٹھیک،
پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے. مذہبی ذہن آپ جانتے ہیں کہ منطق چھانٹتا ہے بعض اوقات، اس میں تکشف بھی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کیا کہ ایسا نہ ہو کہ پورے مہینے کا مطلب یہ لوگ یہ لے لیں کہ ہر حال میں 30 روزے رکھنے. تو دیکھیے آپ نے کیا فرمایا، فرمایا الشہر 29، بھائی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، قمری مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اس لیے چاند نکل آئے تو روزہ رکھ لیا کرو
اور چاند نکل آئے تو افطار کر لیا کرو.
مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ 30 پہ اصرار نہ کیا کرو.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے.
یہاں چاند دیکھنا زیر بحث ہی نہیں ہے، جو ذریعہ اس وقت موجود ہے.
ٹھیک،
یعنی اگر آپ اس زمانے میں ہوتے تو یہ فرماتے کہ بھائی مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے، اگر سائنسدان کہیں کہ چاند پیدا ہو گیا ہے تو روزہ رکھ لیا کرو.
ہاں صحیح ہے،
یعنی یہ بات ہے جو کہی گئی ہے. اس میں الشہر 29 کا پہلا ٹکڑا جو ہے وہ بعض راویوں نے حذف کر دیا ہے. اب لوگ آگے کی عبارت پڑھتے ہیں اور اس سے یہ استدلال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہر حال میں آپ کو چاند دیکھنا ہے. چاند دیکھنا نہ دیکھنا روایت میں زیر بحث ہی نہیں. جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 30 پر اصرار کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. پورے مہینے کا مطلب 30 روزے رکھنا نہیں ہے. اگر چاند نظر آ جائے تو مہینہ چونکہ 29 کا بھی ہوتا ہے تو تم رمضان بھی شروع کر سکتے ہو، عید بھی کر سکتے ہو. یہ بات بیان کی گئی ہے. اب مہینہ 29 کا ہوتا ہے، اصل میں یہ چیز ہے، اور 29 کے مہینے کو ماننا چاہیے، یہ دوسری چیز ہے. 29 کے مہینے کا پتہ کیسے چلے گا؟ اس وقت چاند کے ذریعے سے چلتا تھا، اب کسی اور ذریعے سے چل. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر چاند دیکھنا اتنا اہم ہے تو 30 پر کیوں نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے؟
اس لیے کہ وہ تو مانی ہوئی بات ہے نا کہ 30،
یہ بھی مانی ہوئی بات ہو چکی ہے. یعنی وہ مانی ہوئی ہے صدیوں کے تجربے کی وجہ سے.
ٹھیک،
یعنی وہ کیسے مانی ہوئی بات ہے؟ اس کے حق میں وہی نازل ہوئی. وہ بھی اس لیے مانی ہوئی ہے کہ صدیوں سے انسان نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ قمری مہینہ کبھی 30 سے آگے نہیں بڑھتا. تو علمی طور پر طے ہو گیا. آپ نے کبھی دیکھا کوئی رویت ہلال کمیٹی بیٹھی ہو کہ 30 میں بھی ہم نے چاند دیکھنا ہے, کیونکہ چاند دیکھے بغیر رمضان نہیں شروع ہو سکتا.
ٹھیک ہے,
بیٹھے
نہیں ہوگا.
اس لیے یہ بالکل بےمانی بات ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ قمری مہینے میں ہم نے روزے رکھنے ہیں. قمری مہینے کے بارے میں علمی طور پر معلوم ہے کہ وہ 29 کا بھی ہوتا ہے, 30 کا بھی ہوتا ہے. 30 کے معاملے میں بحث نہیں ہوتی. 29 سے متعلق قدیم زمانے میں تعین کا کوئی طریقہ اس کے سوا نہیں تھا کہ آپ چاند دیکھ لیں.
ٹھیک.
اچھا, آپ ذرا اور پیچھے جائیے.
جی,
یہ جو چاند دیکھنے کا عمل ہے, اس کو خود آپ کے ہاں کیا اہمیت حاصل ہے؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند نہیں دیکھا, مدینے کے لوگوں نے بھی چاند نہیں دیکھا. باہر سے کوئی آدمی آیا, انہوں نے کہا ہمارے یہاں دیکھ لیا گیا چاند.
ہاں, آپ نے اعلان فرمایا,
ہو گئے روزے, ہو گئے. اچھا, مسلمانوں کے ہاں جو فقہا ہیں, ان میں امام حنیفہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر مسلمانوں کی سلطنت ساری دنیا میں ہے اور کسی ایک جگہ کے اوپر چاند نظر آ گیا, تو آپ ساری دنیا کے لیے اعلان کر سکتے ہیں.
ٹھیک.
آپ مجھے یہ بتائیے کہ وہ جو ساری دنیا ہوگی, اس میں تو آپ جانتے ہیں سائنسی لحاظ سے کہ ہو سکتا ہے کہیں چاند نکلا ہو, کہیں نہ نکلا,
کہیں نہ, ایسا ہو سکتا ہے.
اچھا, اب مزید آگے بڑھیے. آپ جس وقت 1947 میں پاکستان نہیں بنا تھا, ہندوستان میں تھے. اگر وہاں کوئی حکومت قائم ہو جاتی تو وہ پورے ہندوستان کے لیے اعلان کرتی یا نہ کرتی؟
کرتی, بالکل کرتی.
اچھا, اب آپ نے ایک لکیر کھینچی اور آپ کہتے ہیں پورے پاکستان کے ہم الگ اعلان کریں گے, افغانستان میں الگ اعلان کریں گے. تو کبھی آج راہ کرم اپنی اداؤں پر غور کر لیا کریں, کیا کر رہے ہیں آپ؟
ٹھیک.
یعنی اس میں سارے طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں. آپ نے فرض کر لیجئے کہ یہ طے کر لیا کہ ہم مکے سے اعلان کر دیں گے, کر دیں ساری دنیا کے لیے, کوئی غلط نہیں ہے. آپ نے طے کر دیا کہ سائنسدان اس معاملے میں اعلان کیا کریں گے, بتا دیں گے. اعلان ان کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی وجہ وہ کیلنڈر بنا کر دے سکتے ہیں, وہ آپ کے یہاں آویزہ کر دیا جائے گا. اس کے مطابق آپ رمضان بھی ہونے دیجئے. آپ دیکھیے اس سے کتنی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں اور بالکل غلط ہوتی ہیں. بھائی اگر تو دین کا کوئی حکم مشکل پیدا کر رہا ہے تو وہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کا حکم ہے, ہمیں مشکل کا ازالہ کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, لیکن ہم خود مشکل پیدا کر لیں. میں نے دیکھا امریکہ میں, میں نے دیکھا یورپ میں, یعنی بہن کے ہاں عید ہو رہی ہے, بھائی کے ہاں روزہ رکھا جا رہا ہے. آپ نے اس ساری تقریب ہی کو بالکل برباد کر کے رکھ دیا. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ معاملہ سائنس سے متعلق ہے. جس طرح گھڑی کی ایجاد جو ہے, یہ مولوی صاحب نے نہیں کی.
صحیح ہے, سائنس دان
جن لوگوں نے یہ گھڑی ایجاد کر کے آپ کے ہاتھ پر باندھ دی ہے اور اس کو دیکھ کے اطمینان سے آپ نماز پڑھ لیتے ہیں, اسی طرح جن لوگوں نے یہ اب طے کر دیا ہے کہ 29 کا چاند کب طلوع ہوتا ہے یا پیدائش کب ہوتی ہے, میرے نزدیک تو پیدائش کے لحاظ سے کیلنڈر بنا کے دے دینا چاہیے.
ٹھیک جی.
اگر چاند سعودی میں پہلے نظر آ گیا ہے تو یہ آپ بتا رہے ہیں کہ پوری جو مسلمانوں کے, جیسے پاکستان میں بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں اگر ان کے ہاں روزہ ہے, تو اب جو لیلۃ القدر ہے وہ پہلے وہ پا لیتے ہیں ہم سے, ہم لوگ ایک دن بعد میں, تو پھر اس کے بارے میں کیا ہے کہ وہ تو رات گزر گئی, ہم جو پھر عبادت کرتے ہیں پھر وہ نارمل اس میں جائے گا, وہ لیلۃ القدر ہوگی ہماری؟
لیلۃ القدر
دونوں سوال بہت اچھے ہیں, لیکن پہلے سوال کو ذرا لے لیجیے. لیلۃ القدر والا آپ یاد رکھیے گا.
ٹھیک.
دیکھیے جو پہلی بات ہے وہ بہت اہم ہے. جو بات میں نے کہی ہے وہ یہ نہیں کہی کہ آپ کو کہیں سے اطلاع مل گئی تو آپ بس روزہ رکھ لیں, نہیں. آپ سوال یہ ہے کہ جنگل میں رہ رہے ہیں یا کسی منظم ریاست میں رہ رہے ہیں. اگر آپ ایک منظم ریاست میں رہ رہے ہیں تو پھر جو نظام بھی بنایا جائے گا وہ اجتماعی سطح پر بنایا جائے گا.
ٹھیک ہے.
ہمارے ملک میں جو نظام بنایا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ مکے سے اعلان ہوگا تو ہم روزہ رکھ لیں گے. ہمارے ملک کا نظام یہ نہیں ہے.
نہیں,
ہمارے ملک میں ہماری قوم نے بحثیت مجموعی جو نظام بنایا ہے, میں پھر گزارش کر دوں کہ اصل تو یہی ہے کہ سائنسدانوں کو فیصلہ کرنے دیں, وہ عالمی سطح پہ اعلان کر دیں گے.
ٹھیک ہے.
لیکن اس بات کو قبول کس نے کرنا ہے کہ سائنسدان اعلان کریں؟
ریاست.
ریاست نے, آپ کے نظم اجتماعی نے. تو ہمارے ملک میں جو نظام بنایا گیا وہ یہ ہے کہ صدر مملکت ایک رویت ہلال کمیٹی بنا دیتے ہیں, بنی ہوئی ہے اس وقت. اس رویت ہلال کمیٹی میں انہوں نے اہل علم کو نمائندگی دے دی ہے. ذرا حال ہے کہ میرے نزدیک تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اس میں بھی سائنسدانوں کو بیٹھنا چاہیے تھا اگر بیٹھنا ہے تو. یعنی کوئی صلاحیت میرے اندر یا کسی عالم کے اندر اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ وہ چاند زیادہ دیکھ سکتا ہے. تو یہ بےمانی باتیں ہیں, لیکن بہرحال ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہیں. تو وہ جو رویت ہلال کمیٹی, وہ اسٹیٹ کا فیصلہ ہے.
ٹھیک ہے.
اور ہمیں ہدایت کی گئی ہے کہ اطیع اللہ واطیع الرسول, یعنی جو مسلمانوں کے اول الامر ہو, اطیع اللہ واطیع الرسول و اول الامر منکم.
ٹھیک.
تو جب آپ کا ایک نظم ریاست فیصلہ کر دیتا ہے تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس سے انحراف کرے.
ٹھیک ہے.
اس سے بحث ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ غلط ہوا ہے یا صحیح ہوا. یعنی وہ فیصلہ غلط ہوا ہے تو ہم تنقید کریں گے اس فیصلے پر, لیکن سر تسلیم ہم کر دیں گے اس کے.
ٹھیک ٹھیک.
اسی کے مطابق روزہ ہوگا, اسی کے مطابق عید ہوگی. تو اگر ریاست پاکستان کسی وقت یہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ ہم سعودی عرب کے اعلان پر عید اور رمضان کیا کریں گے, تو آپ کر لیں. اگر وہ فیصلہ کر دیتے ہیں کسی موقع کے اوپر کہ رمضان عید ہر چیز کا اعلان جو ہے وہ سائنسدانوں کی ایک کمیٹی کرے گی. بالکل ٹھیک. جیسے میں ملیشیا میں رہتا ہوں تو وہاں پر کوئی علماء کی اس طرح کی نہیں ہے, وہاں پر جو بادشاہ ہے اس کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے.
ٹھیک
ہے. اچھا, اسی طرح عرب ممالک میں بھی یہی صورتحال ہے. ہمارے یہاں قدیم ٹریڈیشن بھی یہی چلی آ رہی ہے. تو جو ریاست کا نظم بنا دیا جائے,
ریاست یہ جو بڑی پروسیجر طے کرے گی,
بہت بدقسمتی کی بات ہے جو ہمارے ہاں بعض لوگ اپنی کمیٹیاں بنا لیتے ہیں, اپنی طرف سے اعلان کرتے ہیں, وہ مسلمانوں کے اندر انتشار کا ذریعہ بنتے ہیں. مسلمان قوم انارکی میں نہیں چھوڑ دی گئی. اللہ تعالیٰ نے سختی کے ساتھ یہ کہا, دیکھیے مجھے اپنے حکمران سے اختلاف ہو سکتا ہے, وہ میری رائے کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتا ہے, لیکن نظم اجتماعی میں آپ کو فیصلے ماننے ہوتے ہیں, مانتے ہوئے تنقید کیجیے. یعنی میں جو بات کر رہا ہوں, روئے ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا عید اس کے مطابق ہوگی, نماز اس کے مطابق پڑھی جائے گی, روزے اس کے مطابق رکھے جائیں گے, آپ کا خیال ہے کہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا تو آپ کو تنقید لاحق.
ٹھیک ہے,
بالکل ایسے ہی جیسے سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دیتی ہے تو وہ فیصلہ نافذ ہو جاتا ہے, اس کے مطابق سب چیزیں ہو جاتی ہیں. ممکن ہے کہ مجھے اس فیصلے سے اختلاف ہو, میں اس پہ تنقید کا حق رکھتا ہوں, لیکن میں اس سے بغاوت نہیں کر سکتا, اس سے انحراف نہیں کر سکتا.
صحیح.
تو رویت ہلال کمیٹی کی حیثیت بھی یہی ہے. رویت ہلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان صاحب کا نام نہیں ہے, وہ صدر کی طرف سے مقرر کردہ اس کے سربراہ ہیں.
ٹھیک.
لہذا اس موقع پر جب وہ اعلان کرتے ہیں تو ان کے اعلان کی حیثیت وہی ہے کہ جو اولوالعمر کے اعلان کی ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس کے سامنے مجھے اسی طرح سرنڈر کرنا ہے جس طرح کہ میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق پابند ہوں کہ قانون کے سامنے سرنڈر کروں.
بالکل صحیح ہے.
تو یہ ضروری چیز ہے. دوسری جو بات انہوں نے فرمائی وہ لیلۃ القدر کے بارے میں, دیکھیے بات یہ ہے کہ لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے تو بتایا نہیں کون سی ہے. اگر تو اللہ تعالیٰ مقرر کر دے تو پھر اس کے طے کرنے کا طریقہ بھی بتا دے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب یہ اطلاع اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل گئی کہ قرآن اس رات میں نازل ہوا تھا, تو قرآن کا نزول تو آپ پر ہوا تھا نا
جی,
تو آپ نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہ کیا تھا وہ دن, کون سا دن تھا, تو اندازہ تھا آپ کا. یہ حضور نے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے یہ کوشش کی ہے کہ وہ رات مجھے مل جائے. مل جائے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس موقع پر جو برکت نازل ہونی ہے, جو اللہ کی رحمت نازل ہونی ہے, مجھے اس سے حصہ مل جائے. تو اس میں اصل چیز کیا ہے؟ آپ کا یہ جذبہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں.
ٹھیک.
کیا بعید ہے کہ مجھے یہ مل جائے؟
ٹھیک ہے.
ممکن ہے کہ اس دفعہ سعودی عرب کے لوگوں کو مل جائے, ممکن ہے اگلی دفعہ ہمیں مل جائے, ممکن ہے اس سے اگلی دفعہ مراکش کے لوگوں کو مل جائے. تو یہ اللہ کی عنایت ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اگر وہ نہیں بھی ملی تو جو عبادت کی ہے, جو اللہ کی طرف رجوع کیا ہے, جو قرآن پڑھا ہے, جو نفل پڑھے ہیں, جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ اپنی جگہ بڑے اجر کا باعث بن گیا ہے. اللہ کی خصوصی رحمت کے نزول کو کبھی ہم پالیں گے, کبھی سعودی عرب کے لوگ پالیں گے, کبھی امریکہ کے لوگ پالیں گے, کبھی برطانیہ کے لوگ پالیں گے. وہ کس طرح ہوتا ہے اس کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں ہے. کیا وہ ہماری راتوں کے حساب سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کے اپنے نظام کے تحت ہوتا ہے؟ کیا وہ اس سے بالا تر ہو کے ہوتا ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہم یہ بھی نہیں جانتے. تو اس لیے بس اتنی بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ کی طرف سے ایک اطلاع دی گئی کہ ایک رات ہوتی ہے, ہو سکتا ہے کہ وہ رات اس رمضان میں آئے, ممکن ہے کہ وہ ہمیں مل جائے, تو ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے. یہ ہے اصل روح اور اسپرٹ اس کی. باقی اللہ اگر مقرر کرتے کہ بھائی یہ ایک رات ہے, میں اس رات کو مقرر کر رہا ہوں, تو پھر وہ ساری باتیں بتاتے. انہوں نے یہ کیا ہی نہیں ہے. انہوں نے اطلاع دی رسالت میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بندہ مومن کی حیثیت سے ریسپونڈ کیا اس اطلاع کے اوپر, اور آپ دیکھیے کیا خوبصورتی سے کیا ہے. یعنی آپ نے گویا آخری عشرے کو مقرر کر لیا کہ کسی نہ کسی وقت تو آئے گی, پورا عشرہ ہی مقرر کر لیا, تاک راتوں کو بڑی اہمیت دے ڈالی.
ٹھیک.
تو یہ ہے ایک بندہ مومن کا, یعنی کیا اسوہ حسنہ ہے کہ بتایا جاتا ہے آپ کے بارے میں کہ آپ شد میز رہو ہوا ایک از اہلا ہوا حیا لہلا ہوا.
آپ نے جو فرمایا نا جاوید صاحب, غالباً ان کا سوال یہ تھا, یہ تو آپ نے بالکل درست کہا کہ وہ ہو سکتا ہے کہ سعودی عرب کے لوگوں پہ کو مل جائے, ہمیں مل جائے, لیکن شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جب اگر سعودی عربیہ سے اگر یہ اعلان ہوتا ہے تو وہ تاک رات جفت رات بن جائے گی, یعنی کہ ہمارے پاس ہو سکتا ہے کہ وہ تاک راتیں ساری وہیں پر ہوں, یہاں ساری جفت راتیں آ رہی ہوں, تو یہ پھر تو وہ رات پا ہی نہیں سکتا نا انسان. اگر وہاں سے اعلان ہوگا تو پاکستان میں رہنے والا یا افغانستان میں رہنے والا یا کسی اور جگہ رہنے والا جس میں کہ ایک دو راتوں کا فرق آ جائے, تو وہ کبھی پا ہی نہیں سکتا. شاید وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں.
نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو اپنے اس کے نظام کے تحت آئے گی نا.
جی جی جی.
تو آپ کا جو اعلان ہوگا اس کے لحاظ سے اور رحمتوں کا نزول بھی ہوگا. فرق تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے کہ سعودی عرب میں تو آ ہی گئی ہے.
ٹھیک ہے.
تو اس رحمت کا نزول ہونا شروع ہو گیا, تو کیا رحمت کا نزول سعودی عرب کے ساتھ خاص ہوگا؟ وہ سارے عالم میں پھیل جائے گا.
ٹھیک.
تو اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کائنات کا مالک ہے, خالق ہے, ان جھنجٹوں میں نہیں پڑنا چاہیے. یہ ذمہ داری تب تھی جبکہ اللہ تعالیٰ مقرر کرتے, پھر کہتے اس میں تمہیں عبادت کرنی ہے, پھر کہتے اس کا اتنا اجر دینا ہے.
ٹھیک,
یہ تھا. اب مثلاً ذوالحج ہے, اب اعلان قدر میں رمضانی کو دیکھ لیجیے, رمضان کے مہینے میں تو ہوگا نا.
جی ہاں بالکل,
یعنی ایک آدھ دن کا فرق جو ہے وہاں اور یہاں پڑ جاتا ہے.
پڑ جاتا ہے
تو اس میں ایک دن وہ روزہ رکھے ہوئے ہوں گے, نہیں رکھے ہوں گے, ایک دن ان کے یہاں عبادت کا اجر مل رہا ہوگا, نہیں مل رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے ان چیزوں کے پابند نہیں ہے. انہوں نے اپنے طریقے کے اوپر وہ رات کیسے نازل کرنی ہوتی ہے, وہ کس نظام کے تحت آتی ہے, اس میں کیسے فیصلہ ہوتا ہے کہ اب وہ رات آ گئی ہے.
ٹھیک ہے,
وہ سعودی عرب کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا ہے, وہ مکے کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا ہے, وہ عالمی سطح پر کسی نظام کے تحت فیصلہ ہوتا ہے, وہ اللہ کی کسی رات کے لحاظ سے فیصلہ ہوتا ہے,
وہ ہم نہیں جانتے.
وہ ہم نہیں جانتے.
ٹھیک جی.
سر اعتکاف کے بارے میں کیا حکم ہے, کتنی ڈیز کا ہونا چاہیے, اور اس میں جو ہے وہ ہم جو عبادت کرتے ہیں کوئی مخصوص عبادت ہے اس میں, جیسے ہم اللہ سے جڑے رہیں. ظاہر ہے رمضان میں جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اس کی پانچ نمازیں پڑھ لیں, قرآن پاک پڑھ لیا, وہ عبادت تو ٹھیک ہے, لیکن اعتکاف ایک خاص عبادت جو ہے وہ ہمیں دی گئی ہے.
یعنی آپ کا سوال یہ ہے کہ اعتکاف کتنے دن کا ہے اور اعتکاف میں کوئی خاص عبادات ہیں یا نہیں ہے؟
جی
جاوید صاحب,
دیکھیے اعتکاف کوئی الگ عبادت نہیں ہے, وہ روزے ہی کا منتہا کمال ہے. چنانچہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں جو روزے کے احکام ہیں انہی کے ذیل میں اعتکاف کا ذکر ہوا ہے.
ٹھیک,
تو جس طریقے سے روزے میں آپ اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتے ہیں, وہ پابندیاں کن چیزوں پر عائد کرتے ہیں؟ یعنی جھوٹ پر تو پہلے ہی پابندی ہے, بددیانتی پر پہلے پابندی ہے,
ٹھیک ہے,
لوگوں کو دھوکہ دینے پر پہلے پابندی ہے, ملاوٹ کرنے پر پہلے ہی پابندی ہے. آپ کچھ جائز چیزیں ہیں
ان کو چھوڑ دیتے
ہیں, یعنی آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, آپ جنسی معاملات پر پابندی لگاتے ہیں. یہ پابندی فجر سے لے کے مغرب تک ہوتی ہے, یعنی اس کا ایک وقت مقرر کر دیا.
ٹھیک ہے,
اعتکاف میں آپ دو مزید پابندیاں قبول کرتے ہیں. ایک یہ کہ آپ راتوں میں بھی آپ بیویوں کے ساتھ قربت نہیں کریں گے, دوسرے آپ مسجد میں رہیں گے.
مسجد میں رہیں گے, ٹھیک,
یعنی یہ دو چیزیں ہیں. یہ ہے اس کا قانونی پہلو. یعنی اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ آپ گھر سے اٹھے اور آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ کچھ وقت مسجد میں گزاریں گے, مسجد سے باہر نہیں نکلیں گے سوائے اس کے کہ کوئی ناگزیر ضرورت آپ کو پیش آ جائے, وہاں رہ کر آپ روزہ رکھیں گے. تو روزے سے آپ نے اعتکاف کرنا ہے. روزہ اور اعتکاف لازم و ملزوم.
ٹھیک,
آپ کے اوپر جو پابندیاں دن میں تھیں ان میں سے ایک پابندی رات میں بھی آپ کے اوپر لگ جائے گی, اسی کو اعتکاف کہا جاتا ہے. اب آپ بیٹھ گئے, سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا, کیونکہ یہ لازم تو نہیں تھا نا, روزہ رکھنا تو فرض ہے, لیکن اعتکاف ایک نفل عبادت ہے. روزے کو اس منتہا کمال پر اختیار کرنا نفل اور تتوع ہے.
ٹھیک ٹھیک ہے,
آپ نے یہ کیوں کیا, مقصد ہونا چاہیے نا. تو اب لفظ اعتکاف پہ غور کیجیے, انتم آکفون فی المساجد, جیسے قرآن مجید میں آیا ہے.
جی ہاں,
کہ آپ مسجد میں گوشہ نشین ہو کر الگ ہو کر بیٹھ گئے ہیں. تو گوشہ نشینی برائے گوشہ نشینی تو نہیں ہو سکتی, اس کے کچھ مقاصد ہیں, کچھ مقاصد باطنی ہیں, کچھ مقاصد فکری ہیں, کچھ مقاصد ظاہری ہیں. اس سے مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پر غور کریں, اپنے دین کی حقیقت کو سمجھیں, اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق پر غور کریں. یہ غور و فکر جو ہے یہ عبادت ہے جو آپ کرتے ہیں. اب اس کا ایک ظاہری پہلو ہے, وہ یہ ہے کہ آپ کو موقع ملا ہے کہ آپ اس عرصے کے دوران میں زیادہ سے زیادہ نفل عبادت کر سکیں. یعنی عبادت کا وہ حصہ تو لازم ہے نا کہ آپ نے فرض پڑھ لیے. نفل عبادت میں جتنا آدمی کا شوق ہو وہ زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کر سکتا ہے, کیونکہ کوئی اور کام نہیں ہے, آپ نے مسجد ہی میں بیٹھنا ہے, اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. عام حالات میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو موقع نہ ملا ہو, تو یہ تو لازمن ہی کرنا چاہیے کہ ان دس دنوں میں جتنا وقت بھی آپ بیٹھے ہیں ان میں آپ قرآن مجید کا کوئی ایک حصہ یا پورا قرآن مجید وہ بہت سوچ کر غور کر کے سمجھ کر پڑھ لیں, کیونکہ آپ کو بہت سا وقت مل گیا ہے جس میں آپ یہ کر سکتے ہیں. اگر آپ دین کے فہم کے لیے کچھ چیزیں مزید پڑھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, وہ کر لیں. تو غور و فکر کرنا, جو معروف متعین عبادات ہیں ان عبادات میں زیادہ اشتغال کے ساتھ, زیادہ انہماک کے ساتھ مصروف رہنا, اور اس کے ساتھ اللہ کی کتاب قرآن مجید یا اللہ کے دین کے فہم میں اضافہ کرنا,
ٹھیک,
یہ چیزیں بنیادی ہونی چاہیے.
صحیح,
اس کو کوئی مقرر نہیں کر دیا گیا کہ صبح آپ نے یہ کرنا ہے, دوپہر یہ کرنا ہے, شام یہ کرنا ہے,
ٹھیک,
بلکہ آپ پر چھوڑ دیا گیا. اس میں آپ آرام بھی کرتے ہیں, غور و خوض بھی کرتے ہیں. وہ چیزیں البتہ جو اس کی روح کے خلاف ہیں یعنی وہ ایک خلوت ہے، وہ ایک گوشہ نشینی ہے، وہ آپ تمام معاملات کو چھوڑ کر الگ سے بیٹھے ہیں. اب اگر وہاں بیٹھے ہوئے بھی آپ کاروباری معاملات کر رہے ہیں،
اپنی مجلس لگا کے بیٹھے،
آپ مجلس لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے وہاں پہ میلے کی یا تقریب کی صورتحال پیدا کر دی، جس طرح اب ہمارے ہاں اجتماعی اعتکاف کا ایک تصور پیدا ہو گیا ہے، تو یہ اس کی روح کے خلاف ہے.
ٹھیک،
وہاں اصل میں مقصود یہ ہے کہ آپ الگ ہوں، مسجد میں بیٹھے اور مسجد کو اپنا مسکن بنا کر کچھ وقت گزاریں.
ٹھیک،
کتنا وقت گزاریں اس کا انتخاب آپ پر ہے. یعنی آپ چند گھنٹوں کے لیے بیٹھ جائیں، آپ دن بھر کے لیے بیٹھ جائیں، آپ تین دن کے لیے بیٹھ جائیں، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دس دن کے لیے بیٹھا کرتے ہیں.
دس دن کے لیے
تو یہ گویا آپ کا اسوہ حسنہ ہے، اس کو لازم نہیں کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ دس دن ہی کے لیے بیٹھیں گے تو اعتکاف ہوگا.
ٹھیک ہے،
یعنی اعتکاف تو آپ چند گھنٹوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں.
صحیح،
آپ بیٹھ گئے جا کے مسجد میں، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے تہجد التزام سے پڑھتے تھے، اس طرح آپ کی زندگی کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اعتکاف بھی بہت التزام سے کرتے تھے، یعنی ہمیشہ کرتے تھے.
ٹھیک،
بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک سال جب نہیں کر سکے، غالباً کوئی سفر تھا یا کوئی اس طرح کی صورتحال تھی، تو پھر آپ نے 20 دن اعتکاف کیا.
ٹھیک ہے، رائٹ.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتکاف 10 دن ہے، ورنہ جتنا آپ کو موقع ملے کر لیں.
میرا سوال صدقہ فطر کے حوالے سے ہے، یعنی کہ فطرانہ کی ادائیگی، اس کی فضیلت کیا ہے اور اس کی ادائیگی کیا عید نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا چاہیے؟
صدقہ فطر اسی طرح لازم ہے جس طرح روزے رکھنے لازم ہے. یعنی جو ایک مال کی زکات ہے جو آپ دیتے ہیں،
جی،
اس وجہ سے ہمارے ہاں جو قدیم اصطلاح ہے وہ زکات الفطر ہے، یعنی یہ گویا روزے کی زکات ہے.
ٹھیک ہے،
اور سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بتایا بھی ہے کہ روزے کے اندر کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، بہرحال ایک بڑی عبادت ہے، پورا مہینہ کرنی ہوتی ہے، اس میں نشیب فراز آ جاتے ہیں، طبیعت کیفیات میں فرق ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے گویا اس کے لیے ایک زکوٰۃ مقرر کر دی.
ٹھیک،
اور یہ صدقہ فطر اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ لازم ہے، زکوٰۃ جو ہم عام حالات میں دیتے ہیں اس کا تعلق آمدنی سے ہے یا مال سے ہے یا پیداوار سے ہے، اس کا تعلق افراد سے ہے.
ٹھیک ہے،
یعنی یہ تو بچہ بھی ہوگا تو اس کے اوپر بھی عائد ہو جائے گا.
ٹھیک،
صاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو گویا آپ کی تطہیر، آپ کی پاکیزگی کا ذریعہ بنتا ہے مال نکالنا. اسی لیے زکوۃ کو زکوۃ کہا جاتا ہے کہ جب آپ اپنا مال دوسرے کو دیتے ہیں تو اس سے آپ کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے. اور اگر دوسروں کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک تہوار ہونا ہے، عید ہونی ہے، دوسروں کے لیے بڑی مدد کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو دونوں چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر ملحوظ ہیں. یہ عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا چاہیے،
عید کی نماز سے پہلے
پہلے ادا کرنا چاہیے. اور یہ در حقیقت ایک آدمی کا پورے دن کا کھانا ہے.
ٹھیک ہے،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اب ہمارے ہاں انواع و اقسام کے دسترخوان بنتے ہیں، یہ صورت نہیں تھی. تو اس وقت اناج کے لحاظ سے ہی ایک دن کے کھانے کا تعین ہوتا تھا. تو آپ نے اس کے لیے ایک سا مقرر کر دیا جو کوئی 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے. اس میں تھوڑا بہت لوگوں کا اختلاف بھی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، گویا ایک دن کا کھانا ہے جو آپ نے دیا.
ٹھیک ہے جی، آپ کا سوال ہے
جی. زکوٰۃ کے حوالے سے میرا سوال ہے کہ کتنا سونا یا چاندی یا مالیات انسان کے پاس یا کتنا مال ہو، کیا پرسنٹیج ہے اس کی؟ جبکہ قرآن مجید میں تو ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ ضرورت سے زائد تم دے دو، تو پرسنٹیج کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کتنی ہوتی ہے؟
آپ نے جو قرآن مجید کے ایک آیت کو متعلق کر دیا اس سے، تو پہلے اس کو واضح طور پر سمجھ لیجئے. دیکھیے، زکوٰۃ تو بعد کا مسئلہ ہے. ہمیں جو کچھ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے مال کی صورت میں، اس سے متعلق ایک عام ہدایت دی گئی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہماری ذاتی، کاروباری، حال اور مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے، اس کو عربی زبان میں اف کہتے ہیں. ہماری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے. جو کچھ بھی حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، ان ضرورتوں سے زیادہ آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ اصل میں معاشرے کا حق ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اس کو پھینک دیں گے، وہ آپ کے پاس ہے، آپ خرچ کیجئے اپنی ضرورتوں پر. لیکن اگر کوئی معاشرے کی ضرورت سامنے آ جائے، کسی بھائی کی آ گئی، کسی بہن کی آ گئی، آپ کے والدین کی آ گئی، آپ کے معاشرے کی آ گئی بحثیت مجموعی، آپ کی حکومت کی آ گئی، تو اگر کوئی ضرورت ایسی سامنے آ جاتی ہے جس میں آپ سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ آپ انفاق کریں، تو پھر آپ معاشرے کا حق سمجھ کے وہ دے دیں. اگر آپ اس موقع پر نہیں دیں گے تو سورہ توبہ میں یہ فرمایا ہے کہ پھر وہ کنز ہو جائے گا، اور کنز کی سزا یہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن اس مال سے لوگوں کی پیٹھیں داغ دیں گے، یعنی اس سے بڑی سخت بعید. تو وہ جو بات آپ فرما رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے، یعنی اس کا زکوٰۃ سے تعلق نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے، حال، مستقبل اور آپ کی ذاتی اور کاروباری ضرورتوں کے سوا، باقی کو معاشرے کا حق سمجھیں اور اپنے آپ کو اس کا امانت دار سمجھ کے اس سے فائدہ اٹھائیں، تاہم اگر کوئی ضرورت سامنے آ جائے تو پھر آپ دے دیں. چنانچہ وہاں الفاظ یہ ہیں کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها, یعنی وہ اس کو خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جب خرچ کا معاملہ آ جاتا ہے, آپ کا کوئی بھائی مانگنے کے لیے آ گیا, کوئی اور آ گیا, اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کے پاس زائد مال ہوتا ہے تو آپ اگر کوئی بھائی اپنی ضرورت لے کے آ گیا, ضرورت اس کی کوئی کاروباری بھی ہو سکتی ہے, اس کی کوئی ذاتی ضرورت بھی ہو سکتی ہے, وہ آ گیا ہے تو ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ آپ اس کی ضرورت پوری کر دیں, لیکن دوسرے درجے میں اگر آپ نہیں تو پھر قرض دے دیں. اسی وجہ سے قرض پر نفع کو سود قرار دے دیا گیا, یعنی وہ حرام قرار دے دیا گیا کہ یہ تو بھائی کی مدد کرنی تھی آپ کو, اصل میں تو جو کچھ آپ کے پاس تھا دے دینا تھا. تو پہلی یہ بنیادی بات سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو کہا گیا کہ ضرورت سے زیادہ, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے آپ معاشرے کا حق سمجھیں. زکوٰۃ جو ہے یہ معاشرے کا لازمی حق ہے, جس طرح سے نماز میں یہ کیا گیا ہے کہ آپ کے لیے دو رکعت فجر کے, چار رکعت ظہر کے, اسی طرح لازم کر دیے گئے, جس کو آپ فرض نماز کہتے ہیں. وہ آپ کو ہر حال میں پڑھنا ہوتی ہے, یعنی پڑھیں گے اجر ملے گا, نہیں پڑھیں گے تو پوچھا جائے گا. اسی طرح زکوٰۃ وہ مال ہے کہ جو آپ کو ہر حال میں معاشرے کو دے دینا ہے, بلکہ اگر آپ کی حکومت آپ سے مانگے گی تو سب سے پہلے اس کو دے دینا. تو وہ زکوٰۃ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکومت کا معاشرے کا حق ہے جو مقرر کر دیا گیا ہے, اور پھر اس مقرر حق کو آپ کو ایک مقررہ قانون کے مطابق ادا کرنا ہوتا ہے. مال کے لیے اس کا الگ قاعدہ ہے, اسی طریقے سے پیداوار کے لیے اس کا الگ.
ٹھیک ہے جی, آپ کا کیا سوال ہے؟
السلام علیکم. میرا سوال اعتکاف کے حوالے سے ہے کہ عموماً عورتیں گھر میں اعتکاف کرتی ہیں, تو کیا اعتکاف کے لیے عورتوں کے لیے بھی مسجد شرط ہے؟
اعتکاف ہوتا ہی مسجد میں, قرآن مجید کے بھی الفاظ ہیں کہ وانتم عاکفون فی المساجد. گھروں میں اعتکاف کرنے کا رواج کیسے ہوا اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اعتکاف نام ہی اس چیز کا ہے کہ رمضان کے مہینے میں جب آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, آپ دو چیزیں اپنے اوپر اور عائد کریں. ایک یہ کہ آپ مسجد میں جا کے بیٹھ جائیں خلوت میں, اور دوسرے یہ کہ راتوں میں بھی اپنے لیے بیویوں کے ساتھ تعلق کو ممنوع قرار دے دیں. انہی دو چیزوں کا نام قانون کی سطح پر اعتکاف, اسی کو کہتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ بڑا اہتمام تھا کہ مسجد میں خواتین جاتی تھیں, نماز پڑھتی تھیں, پانچوں نمازیں پڑھتی تھیں. آپ کے علم میں ہے کہ فجر, عشاء, یعنی یہ نمازیں یہ عورتیں عام طور پر مسجد میں جا کے پڑھتی تھیں. حضرت عمر نے ایک موقع پر اپنی بیوی کو روکنا چاہا تو انہوں نے فرمایا کہ کیسے روک سکتے ہیں آپ, لا تمنعوا اماء الله المساجد, حضور نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو کوئی مسجد میں جانے سے نہیں روک سکتا. آپ کے علم میں ہے کہ ایک موقع کے اوپر ایک خاتون کو بدکاری کا ہدف بنا لیا گیا, یعنی ایک شخص نے ریپ کر لیا, اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ ہوا, حدیثوں میں بیان ہوا ہے. اس کے بعد بھی آپ نے عورتوں کو نہیں روکا مسجد میں آنے سے, وہ مسجد میں جاتی تھی, نماز پڑھتی تھی. بتدریج یہ روایت ہمارے یہاں کمزور ہوتی چلی گئی, اب اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ مسجدوں میں اس کا اہتمام ہی نہیں ہوتا. مجھے معلوم ہے کہ لاہور میں بعض مساجد ہیں جہاں پہ اہتمام کیا جاتا ہے اس کا کہ عورتوں کے لیے جگہ بنا دی گئی ہے, وہ محفوظ ماحول میں وہاں اعتکاف کر سکتی ہیں جا کے, لیکن زیادہ تر مسجدوں میں یہ اہتمام نہیں ہوتا. نماز کے لیے بھی کوئی اچھا اہتمام خواتین کے لیے نہیں کیا جاتا, جمعے کے لیے بھی نہیں کیا جاتا, کجا یہ کہ اعتکاف کے لیے کیا جائے. تو اس میں پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ اس طرح کی صورتحال میں خواتین اس سے محروم ہی رہ جائیں. تو جس طریقے سے اگر کسی چیز کو آپ اس کی اصل صورت میں نہیں کر سکتے, جیسے پانی نہیں ملتا, تو آپ کو تیمم کی اجازت دی گئی ہے, تو اس پر قیاس کرتے ہوئے یہ اجازت دے دی جاتی ہے کہ چلیں عورتیں پھر گھر کے ایک گوشے میں مسجد سی بنا لیں یا نماز کی جگہ بنا لیں اور وہاں پہ اعتکاف کر لیں. یہ اس کی اصل نہیں ہے, یہ ایک مجبوری کے عالم میں اگر خواتین ایسا کرتی ہیں تو گوارا کیا جا سکتا ہے, ورنہ مسجدوں ہی میں جانا چاہیے, مسجد ہی میں اہتمام کرنا چاہیے. چنانچہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد ہی میں اعتکاف کرتی ہیں ہمیشہ.
ٹھیک ہے. اچھا یہ چونکہ عورتوں سے متعلق سوال ہے, یہ میرے پاس سوال یہ جاوید صاحب کہ جو عید کی نماز ہے اس کے بارے میں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسجد کے بجائے کھلے میدان میں ادا کی جائے عید کی نماز, اور اس میں یہ بھی روایت کا ایک حوالہ دیا جاتا ہے کہ اس میں عورتوں کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی شامل ہوں عید کی نماز میں, اگر وہ اپنے مخصوص ایام میں ہیں تب بھی وہاں پر کم از کم حاضر ضرور ہو جائیں, اس پہ ذرا آپ تبصرہ کیجئے گا.
یہ اچھی بات یہی ہے, یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی کا اہتمام کیا جاتا تھا. لازم تو نہیں کیا گیا, آپ عید کی نماز مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اسی کو پسند کیا گیا کہ کھلے میں جائیں لوگ, اس سے مسلمانوں کے شکوہ کا اظہار ہوتا ہے, ان کی اجتماعیت کا اظہار ہوتا ہے, یعنی قافلوں کی صورت میں, گروہوں کی صورت میں لوگ جاتے ہیں, تکبیرات بلند کرتے ہیں. اصل میں دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم ہر چیز کو قانون کے طریقے پہ دیکھتے ہیں, ہر چیز کی ایک روح ہوتی ہے, روزے کی بھی ایک روح ہے، اعتکاف کی بھی ایک روح ہے، اس طرح یہ نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے، گلیوں کے اندر سے گزرتے ہوئے آپ کو الحمدللہ اللہ اکبر تکبیریں بلند کرنی ہیں، تو یہ ساری چیزیں ایک مجموعی فضا پر اثر انداز ہوتی ہیں. انسان صرف عقلی وجود نہیں ہے، انسان کے اندر جذبات ہیں، احساسات ہیں، وہ اپنے ماحول سے متعلق ہوتا ہے. یہ پورے ماحول کے اندر اللہ کی تکبیر، اللہ کی تحلیل، اللہ کی تسبیح، اس کی آوازیں گونجتی ہیں. تو اس میں آپ جب عیدگاہ میں چل کے جاتے ہیں تو ایک بڑا ہجوم آپ کے سامنے ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں تو لوگ بند ہو کے رہ جاتے ہیں نا. تو اس وجہ سے اس کو حضور نے پسند فرمایا، آپ کے زمانے میں اسی کا اہتمام کیا جاتا تھا. اور عورتوں کو بھی یہ کہا کہ وہ لازمن آئیں. آپ نے بالکل درست حوالہ دیا کہ یہ انہوں نے پوچھا کہ ہمارے بعض اوقات ایام ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، تو آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، تم دعا میں خطبے میں شریک ہو جاؤ آ کے، یعنی ایک چادر لو اور آ جاؤ. تو اسی کو پسند کیا گیا، اس لیے کہ عورتیں یعنی ان کو بھی ایمان کے تقاضے سمجھنے ہیں، ان کو بھی کوئی بات سننا ہے، ان کو بھی دین کا علم حاصل کرنا ہے، انہیں بھی اپنی تربیت کرنی ہے. تو اجتماعی ماحول میں ان کو شرکت کی دعوت دی گئی. جمعے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ عورتیں بہت شوق سے حضور کے زمانے میں جاتی تھیں، شریک ہوتی تھیں. ہمارے یہاں اس کا رواج بھی بہت کم ہو گیا. تو یہ جتنی اجتماعی نمازیں ہیں ان کے اندر تو خاص طور پر تاکید کیا کہ آئیں. پانچ نمازوں میں آنا لازم نہیں کیا، لیکن عورتیں جاتی تھیں اور پسندیدہ ہی ہے کہ عورتیں وہاں جائیں.
ٹھیک جی جناب.
السلام علیکم. میرا کوشچن ہے کہ صدقہ فطر کے لیے بھی کیا اسلام میں فکس ریشو ہے یا بغیر کسی فکس ریشو کے دیا جا سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جیسے ریاست کا حق ہے زکوٰۃ لینا، تو کیا ہم یہ جو قرضہ جیسے انکریز ہوا ہے ریسنٹلی، ہم اس قرضے کو کور کرنے کے لیے ریاست کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟
صدقہ فطر کا ریشو کیا ہے جاوید صاحب؟ انہوں نے کہا کہ اس کا بھی ریشو کوئی فکس ہے، کوئی شرح اس کی فکس ہے صدقہ فطر کی، جس طرح زکوٰۃ کے لیے ڈھائی فیصد.
میں نے گزارش کر دی نا آپ کے سامنے، ایک وقت پورے دن کا کھانا ہے، پورے دن کا کھانا ہے، جس کا ایک اندازہ اس زمانے کے لحاظ سے کر کے وہ اناج کی مقدار مقرر کر دی حضور نے، تو اس کے لحاظ سے آپ دے سکتے ہیں. اس کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ نے پورے دن کا کھانا اپنے لحاظ سے دے دینا ہے. ظاہر ہے کہ میرے ہاں کھانے کا معیار اور ہے، کسی اور کے ہاں معیار اور ہوگا، ایک بادشاہ کے ہاں بالکل اور ہوگا، اس کے لحاظ سے دیں. اچھا، جو لوگ دوسرے پہلو سے دیکھتے ہیں کہ نہیں کیونکہ حضور نے ایک مقدار مقرر کر دی تھی، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا کہ آپ کا عام، یعنی آپ کی عام استطاعت ہے وہ کیا ہے، تو کھجور کی قیمت اور ہوگی، جو کی قیمت اور ہوگی، گندم کی قیمت اور ہوگی. اور وہ بالکل درست کہتے ہیں کہ آدمی کو پھر دیکھنا چاہیے کہ کون سی چیز مہنگی ہے، تو اپنی استطاعت دیکھنی چاہیے. غریبانہ زندگی ہے تو آپ سستی ترین چیز کے لحاظ سے دے دیں، اگر آپ کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہوئی ہیں تو آپ بہتر طریقے سے دیں. تو میرا اپروچ اس معاملے میں یہ ہے کہ اصل میں ایک دن کا کھانا ہے، اور آپ کو اپنا ایک دن کے کھانے کا حساب کر کے اس کے لحاظ سے صدقہ فطر ادا کر دینا چاہیے. یہی اس کی مقدار ہے جو مقرر کر دی گئی. تو اس وجہ سے یہاں تو 2.5% یا اس کا کوئی سوال نہیں ہے، اس میں تو مال کی اتنی مقدار میں سے دینے کا سوال نہیں ہے. ہر فرد پر عائد کر دیا گیا، یہاں تک کہ جو بچہ آج پیدا ہوا ہے اس کے اوپر بھی لازم ہے، یعنی اس کے جو اولیاء ہیں، اس کے سرپرست ہیں، اس کے والدین ہیں، انہوں نے اس کی طرف سے بھی ادا کرنا ہے. تو اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ خاندان کے اوپر لازم کیا گیا ہے، خاندان پر اس کے افراد کے لحاظ سے.
ٹھیک ہے.
اور مقصد یہی ہے کہ یہ وہ دن ہے نا، ایک خاص تہوار ہے، اس میں کسی نے کپڑے سلانے ہیں، کسی نے جانا ہے، تو ایک لحاظ سے آپ کے لیے وہ تطہیر اور پاکیزگی کا ذریعہ بنا اور دوسروں کے لیے مدد کا ذریعہ بنا.
ٹھیک ہے. دوسرا ان کا جو کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ چونکہ ریاست کا حق ہے، اس وقت ریاست کے اوپر قرض بہت زیادہ ہے بین الاقوامی طور پر، تو ریاست کو وہ قرض ادا کرنے میں ہم زکوٰۃ کے ذریعے ہیلپ کر سکتے ہیں؟
یہ تو ریاست کو فیصلہ کرنا ہے، وہ تو اصل میں نہ زکوٰۃ کو مانتی ہے اس طریقے سے، نہ ٹیکس کو ختم کرنے کے لیے تیار ہے. وہ فیصلہ کرے، اس کے بعد وہ قرض بھی اس سے ادا کر سکتی ہے، وہ اپنی تنخواہیں بھی اس سے دے سکتی ہے، وہ غریبوں کی مدد بھی کر سکتی ہے، وہ سڑکیں اور پل بھی بنا سکتی ہے. سب کچھ قرآن مجید نے بیان کر دی.
جاوید صاحب ایک کوشچن یہ آیا ہے کہ اسلام جو ہے وہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ دین فطرت ہے، تو اسلام میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے لیے دو عیدیں ہیں، تو یہ جو سال کے 365 دن ہیں ان میں سے صرف دو دن اسلام نے نکال کے بتایا کہ یہ وہ دو دن ہیں جس میں تمہاری تفریح جو ہے تم شادمانی اختیار کر سکتے ہو، تم جو ہے وہ اس طرح سے خوشی منا سکتے ہو. 365 دنوں میں سے دو دن جو دینا، ایسا لگتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت نہیں ہے، بلکہ وہ تو بڑا لمیٹڈ سا بڑا خوش قسم کا مذہب ہے جس میں صرف دو دن ہی تفریح کے لیے دیے گئے. یہ کوشچن ہے، اس پہ ذرا تبصرہ کیجیے.
نہیں، آپ نے یہ کیوں کہا دو دن تفریح کے لیے دیے گئے؟ دو دن ایک اجتماعی تہوار منانے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں. تو دنیا بھر میں ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی آپ کو کام کرنے ہیں، محنت کرنی ہے، اپنے کاروبار پر جانا ہے، آپ نے تحقیق کرنی ہے، آپ نے کوئی علم کی خدمت کرنی ہے، اس کے اندر آپ نے سونا بھی ہے، آپ نے تفریح بھی کرنی ہے، وہ آپ کے ذاتی معاملات ہیں. یعنی میں آج تفریح کے لیے وقت نکال سکتا ہوں، کل آپ نکال سکتے ہیں. ممکن ہے کہ میں اپنے بچوں کو لے کر اب کہیں شمالی علاقوں میں چلا جاؤں، آپ کسی اگلے موسم میں جائیں، تو اس کے لیے اوقات کیسے مقرر کیے جا سکتے ہیں؟ یہ تفریح کے اوقات نہیں مقرر کیے گئے، یہ اجتماعی تہوار ہیں جو مقرر کیے گئے ہیں، تو یہ تو کم سے کم ہی ہوں گے، دنیا بھر میں ایسا ہی ہے. یہ دو مذہبی تہوار مقرر کر دیے گئے ہیں آپ کے. اس کے علاوہ بہت سے تہوار یہ معلوم ہے کہ لوگ موسموں کی بنیاد پر مناتے ہیں، لوگ ملکوں کی بنیاد پر مناتے ہیں. دیکھیے ہم یوم پاکستان مناتے ہیں،
جی ہاں،
اسی طرح ہر ملک اپنے قومی تہوار مناتا ہے. موسمی تہوار ہیں، بہار کے تہوار ہیں، نوروز کا تہوار ہے، تو بہت سے تہوار ہیں جو منائے جاتے ہیں. تو لوگ وہ تہوار تو منانے سے لوگ باز ہی نہیں آتے، بہت مناتے رہتے ہیں. مذہبی لحاظ سے جو تہوار مقرر کیے گئے ہیں وہ صرف دو ہیں، تہوار نہ کہ تفریح کا موقع.
ٹھیک جی.
ایک اور چیز اگر میں جاننا چاہوں گی کہ یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے وہ ہم سب مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہوتا ہے.
جی.
اجتماعی طور پر جو ہے وہ اکٹھے ہوتے ہیں، نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
مسلمانوں کے لیے جمعہ بھی عید ہے.
ہاں جی.
یعنی ہفتے کے ہفتے بھی ایک تہوار آتا ہے.
ٹھیک.
ایک ساتویں دن ایک دن مقرر کر دیا گیا ہے کہ اس میں مسلمان اکٹھے ہوں، ان کا حکمران آئے یا اس کا کوئی نمائندہ آئے، وہ آ کے خطبہ دے،
اجتماعیت نظر آتی
ہے اس موقع کے اوپر، گویا اجتماعیت ہی کا اظہار ہوتا ہے.
بالکل صحیح ہے.
آپ دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں تو ہماری مسجدوں میں کبھی کوئی ایک صف ہو گئی، دو صفیں ہو گئی، لیکن جمعے کے دن مسجدیں بھر جاتی ہیں. تو ایک دن مقرر کیا گیا ہے، تو اس لحاظ سے ایک چھوٹا سا تہوار تو ہر ہفتے ہوتا ہی رہتا ہے.
ٹھیک. آپ کا ہے کوئی سوال؟
رمضان میں جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے، اگر تو وہ ٹیمپرری پیشنٹ ہے، وہ بعد میں اپنے جو ہے وہ روزے کی گنتی پوری کر لے، لیکن اگر ان کی بیماری جو ہے وہ تاحیات ہے، جیسے ڈائبٹک پیشنٹ ہو گئے، ہائپرٹائٹس کے ہو گئے، تو کیا ان کے لیے روزے معاف ہو جاتے ہیں؟
اس صورت میں انہیں فدیہ دینا چاہیے. وہ فدیہ تن تام و مسکین، اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اگر آپ روزے نہیں رکھ سکتے کسی وجہ سے، تو پھر آپ ایک مسکین کا کھانا یہ فدیے کے طور پر دیں، اس میں تو یہ دینا چاہیے پھر ان کو.
جی جناب.
آپ نے للت القدر کے حوالے سے بتایا کہ وہ ایک رمضان میں کسی ایک کنٹری میں کسی کو مل سکتی، سعودیہ میں، پاکستان میں یا برطانیہ میں، تو کیا وہ ہر رمضان میں تاک راتوں میں سے کوئی ایک رات ہی ہوتی ہے اور اسے کسی ایک ملک کو دے دینا، کیا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو لمیٹڈ کرنے والی بات نہیں ہے؟
میرے بھائی، یہ کہ وہ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں.
وہ ہر سال ایک ہی ہوتی ہے
اور وہ ہر سال ہوتی
ہے، یہ بھی نہیں بتایا. ہمارے ہاں صورتحال یہ ہے کہ لوگ یہ جان نہیں رہے کہ اصل میں مسئلہ کیا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہوا ہے کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا، نازل ہونا شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے کچھ عرصے کے بعد سورہ قدر اتری، تو یہ بتایا کہ وہ بڑی اہم رات ہوتی ہے جس میں میں نے اس کو اتارا تھا. تو حضور نے اندازہ لگایا کہ مجھ پر جب قرآن نازل ہوا تھا تو وہ کون سی رات تھی، تو آپ کو اندازے سے یہ احساس ہوا، یعنی یاد نہیں آیا پوری طرح، اندازے سے احساس ہوا کہ وہ آخری عشرہ تھا، پھر ذرا مزید غور کرنے سے احساس ہوا کہ وہ کوئی تاک رات تھی، پھر بعض صحابہ یہ کہتے ہیں کہ غالباً ستائیسویں کی رات تھی. تو اس کی نوعیت یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کوئی اطلاع نہیں دی ہم کو، اگر انہوں نے اطلاع دی ہوتی تو آپ کے سارے سوالات کے جوابات بھی وہ دے دیتے اور ہم آپ کو بتا دیتے، انہوں نے اطلاع نہیں کی ایسی.
اب آخری کوشچن لیتے ہیں جی، وقت ختم ہوا.
لیلۃ الجائزہ کوئی رات ہوتی ہے جسے چاند رات کہا جاتا ہے، کوئی اس کے بارے میں کوئی حکم ہے یا صرف یہ ہم نے خود نام بنا لیا کہ آخری رات ہے، اللہ تعالیٰ جائزہ لیتا ہے رمضان میں کون کیا کر رہا ہے؟
جی لیلۃ الجائزہ ہے کوئی جائزہ؟
ہم بہت سی راتیں بناتے رہتے ہیں، لیکن یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جیسے مثال کے طور پر حضور کے کچھ معمولات ہمیں حدیثوں سے معلوم ہوتے ہیں، آپ 15 شعبان کے بعد رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے.
ٹھیک ہے.
آپ 15 شعبان کی تیاری شروع کر دیتے تھے تو اس رات کی یا اس وقت کی بھی ایک اہمیت ہو جاتی ہے. آپ کوشش کرتے تھے کہ ہر مہینے میں، جس کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، درمیان کے دنوں کے روزے رکھتے، یعنی 13ویں 14ویں 15ویں کے روزے، ان کی بھی ایک خاص اہمیت ہو جاتی ہے. چاند طلوع ہوا ہے، رمضان شروع ہو رہا ہے، عید آ گئی ہے، اس رات کی بھی ایک اہمیت ہو جاتی ہے. عرفہ کا دن جب حج ہو رہا ہوتا ہے، تو یہ سارے وہ ایام ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے خاص کر لیا ہے. اس لحاظ سے ان سب جگہوں کی ایک اہمیت ہے، اور ان میں اگر آپ کوئی عبادت کرتے ہیں یا اللہ کو یاد کرتے ہیں، مقرر نہیں کیا گیا. آپ دیکھیں پورے حج میں سوائے جو آپ تلبیہ پڑھتے ہیں کوئی چیز مقرر نہیں کی گئی، آپ پر چھوڑ دیا گیا. آپ دعائیں کریں، ہر آدمی اپنے ذوق کے لحاظ سے، عرفات کا میدان ہے ہی دعا کی جگہ، لیکن اس میں بھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی کوئی سورج ڈھلنے کے بعد سے لے کے مغرب تک دعا کی.
جی
وہاں پہ اب بھی اگر ہمت ہو تو آدمی کوئی آدھ گھنٹہ اپنے رب کو پکار ہی لیتا ہے، لیکن اس کے لیے بھی کوئی خاص مقرر نہیں کی گئی، آپ پر چھوڑ دیا گیا، آپ اپنی زبان میں دعائیں کریں، آپ اللہ سے پکاریں، گڑگڑائیں، یہ سب چیزیں جو آپ پر چھوڑی گئی۔
تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے وقت، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے گفتگو کی عید سے متعلق، صدقہ فطر سے متعلق، اور کچھ اور ضمنی سوالات اس کے سامنے آئے۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ عید الفطر اب چند روز کے بعد ہم منانے جا رہے ہیں، تو میری طرف سے، دنیا ٹی وی کی طرف سے، تمام اہل پاکستان کو، تمام مسلمانوں کو عید مبارک۔ اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔